إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اسٹیج پر موجود علماء کرام، مجلس میں موجود ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور پیارے بچوں، اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ایمان والوں کو نصیب فرمایا. اس امت کے شرف میں، اس امت کے بلند مقام میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت بنایا اور اس امت کے نبی کو اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی فکر کرنے والے، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے والے، اپنی دعاؤں میں انسانیت کی ہدایت کو یاد کرنے والے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنے والے، لوگوں کو پیٹ پکڑ پکڑ کر کھینچ کر جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے والے، دوسروں کا درد، دوسروں کی تکلیف اپنے جگر میں، اپنے سینے میں محسوس کرنے والے، یہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور اسوہ بنا کر بھیجا. قرآن کریم کی اس آیت میں جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پانچ باتیں آپ کے بارے میں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعیاً الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کے اوصاف، آپ کی صفات، آپ کی ذمہ داری، آپ کا کردار، آپ کا مزاج، آپ کی اللہ کے ہاں حیثیت اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی ہے. اللہ فرماتا ہے اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. گواہ وہی ہوتا ہے جو جاننے والا ہو اور قابل اعتماد ہو. کوئی بھی انسان، کوئی بھی بڑا انسان کسی ایسے کو گواہ نہیں بناتا ہے جو قابل اعتبار نہ ہو. کسی کو گواہ قرار دینا، وہ بھی حق کا گواہ بنانا، یہ اس کے مرتبے اور اس کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک نہایت ہی قابل اعتماد انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری انسانیت پر گواہ بنایا. آپ نے گواہی دی توحید کی. اس ساری باتوں میں سب سے اہم ترین بات جو انسان کو جاننا ضروری ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے علماء کو اس بات کا گواہ بنایا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وقول العلم، اللہ تعالیٰ گواہ اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں اور علم والے اس کے گواہ ہیں. علم والوں میں انبیاء سب سے پہلے ہیں، اس لیے کہ انبیاء ہی تو اللہ سے علم پاتے ہیں، رسول ہیں جو اس علم کو لے کر دوسروں تک جاتے ہیں، پھر ان کے بعد علماء کا نمبر آتا ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا، حق کا، توحید کا، سچائی کا گواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور اتنا ہی نہیں، قیامت کے دن جب نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا تم نے قوم کو پیغام پہنچایا، وہ کہیں گے ہاں. قوم سے پوچھے گا، قوم کہے گی نہیں، ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے، ہم کو کسی نے بتایا نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، سچائی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا تمہارا کوئی گواہ ہے، تو اس وقت نوح علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گواہ بنائیں گے اور آپ کی امت کو، کہیں ہاں میرا گواہ ہے کہ میں نے دعوت کا حق ادا کیا، تیرا پیغام پہنچایا. میرا گواہ اگر کوئی بن سکتا ہے تو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت. اس امت کو لایا جائے گا، امت بتلائے گی ہاں نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، یا تمہارا گواہ کون ہے، تم سچ بول رہے، اس کی گواہی کون دے سکتا ہے. تو امت کی گواہی آپ فرماتے ہیں، پھر میں تم پر گواہ بنوں گا کہ یہ صحیح بول رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی توحید کی گواہی کا معاملہ ہو یا پھر شرک کے وقت آ کر توحید کی دعوت دینے والے رسول جس کی قوم انکار کر رہی ہے، اس رسول کا اپنی قوم کو حق پہنچانے کی گواہی کا معاملہ ہو، چاہے اللہ کے معاملے میں گواہی ہو یا رسولوں کی رسالت کے حق کی ادائیگی کی گواہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنائے جائیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قابل اعتماد گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کی گواہی معتبر ہے، آپ کی بات مانی جائے گی. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. وَمُبَشِّرًا، اور لوگوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی اللہ تعالی کی بات ماننے پر، دینداری پر، نیک کام کرنے پر، اچھی زندگی گزارنے پر، دنیا اور آخرت میں اللہ کے کیا وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بندوں کو اچھی زندگی پر کیا عطا کرتا ہے، لوگوں کو اس کی ترغیب دینے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں، بھلائی کی رغبت دلائیں، نیک کاموں پر لوگوں کو آمادہ کریں اور انہیں بتلائیں کہ ان کے لیے دنیا آخرت میں اللہ کی طرف سے کیا انعامات ہیں. لوگوں کو نیکی کی رغبت دلانے والا ہے. وَنَذِيرًا، لوگوں کو خبردار کرنے والا ہے. لوگ اپنی دنیا میں مگن ہیں، کھانے پینے میں، کھیل تماشوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے مسائل ہی کو اپنے مسائل سمجھتے ہیں. بھوک لگتی ہے تو لگتا ہے یہی بڑا مسئلہ ہے، لباس کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، موسموں کی تبدیلی، حالات اور حکومتوں کی تبدیلی، یہی مسائل لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے مسائل ہیں، یہ وقتی مسائل ہیں، یہ ایک کے بعد ایک آتے جاتے ہیں. ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے، جس سے فرار انسان کے لیے ممکن نہیں. ایک ملک کے حالات بگڑتے ہیں، بدلتے ہیں، آدمی اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کے رہتا ہے. ایک دیہات میں، گاؤں میں، شہر میں تجارت نہیں چلتی ہے، مسائل معاش کے بڑھتے ہیں، آدمی دوسرے شہر میں چلے جاتا ہے. سیلاب، طوفان، مسائل آتے رہتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس سے غفلت انسان کے لیے صحیح نہیں ہے، وہ ایسا بڑا اور سنگین مسئلہ ہے کہ وہ ٹلے گا نہیں، اس سے فرار ممکن نہیں ہوگا، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا. وہ ساری انسانیت کو، ساری دنیا کو، بلکہ ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن آسمان دوسرے آسمانوں سے اور زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور سارے بندے رب العالمین اس ایک اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، غلبے والا ہے، زبردست ہے، اس کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے، سب کے سب لا کے قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اس ایک دن سے ڈرانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے نبیوں اور رسولوں کی، وہ اصل خطرہ ہے جس سے غفلت انسان کی عقل مندی کے لیے بہت بڑا عیب ہے، اس کے لیے اندھا پن ہے۔ باقی چیزوں سے غفلت چل جائے گی، اس دن سے غفلت نہیں چلے گی۔ تو دنیا میں اور آخرت میں جو انسان کے مسائل ہیں، ان مسائل میں بڑے مسائل سے کہ اللہ اگر ناراض ہو جائے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اللہ اگر ناراض ہو جائے اور پکڑنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اس ایک خطرے سے خبردار کرنے کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ بشیر اور نذیر خبردار کرنے والے، وداعیاً الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے، یہ نہیں کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ بندے کس کے بنو، ولکن کونوا ربانیین، بندوں کو اللہ کا بندہ بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ نے کیا فرمایا، وداعیاً الی اللہ باذنہ، دو بات اس میں آتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ اپنی ذات کی طرف نہیں، اپنی غلامی اپنی بندگی کی طرف نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے تھے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رب ہے، وہی سب کا معبود ہے، انسان کا غلام مت بنو، اللہ کا غلام بنو، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ آپ اپنی بھی بندگی کی طرف دعوت نہیں دیتے تھے۔ بڑی شخصیات کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک وقت آتا ہے جب لوگوں میں اتنی ان کی پہنچ اور اتنا اونچا مقام مل جاتا ہے کہ لوگ گویا کہ ان کی عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں، تو قدرے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شریک کرنے لگتے ہیں، عقیدت اندھی ہوتی ہے، اور یہی عقیدت ہے جو بہت سنوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا سبب بنی ہے۔ لہذا ایک شخصیت جب سماج میں بڑا مقام لے لیتی ہے اور لوگ اس کے بارے میں بے جا غلط مشرکانہ عقائد بنا لیتے ہیں، وہ دیکھتا ہے مرتبہ مل رہا ہے تو بھائی کیوں منع کروں، ٹھیک ہے جاہل ہیں چلنے دو، اسی عقیدت سے تو جڑے رہیں گے دین سے، کسی نہ کسی جھوٹ کی بنیاد پر شیطان کے دھوکے میں آ کر وہ لوگوں کے اس غلط عقیدے کی صلاح نہیں کرتا ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ ایک بچی شعر کہتے کہتے کہہ گئی، وبینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان تو ایک ایسا نبی ہے کل کیا ہوگا اس کو معلوم ہے، کل کیا ہوگا اس کو معلوم ہے۔ آپ نے کہا نہیں، پہلے جو کہہ رہی تھی وہ صحیح تھا، یہ صحیح نہیں، وہی کہتی رہے جو پہلے کہہ رہی تھی، اللہ کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ فوراً تعریف میں اشعار ہیں، تعریف کس کو پسند نہیں ہوتی ہے بھائی، جو آدمی تعریف کے لائق نہ ہو اس کو بھی تعریف پسند ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے لائق تھے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ ابن منظور کہتے ہیں الذی کثرت خصاله المحمود، محمد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، بہت خوبیاں ہوں، جو خود تعریف کے لائق۔ آپ نہ صرف نام کے اعتبار سے بلکہ اوصاف کے اعتبار سے بھی تعریف کے لائق تھے، جس کی تعریف اللہ نے کی وہ کتنا تعریف کے لائق ہوگا۔ اللہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اور خود آپ تعریف کے لائق ہیں۔ لیکن جب ایک آدمی کھڑا ہوا کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا، آپ نے کیا کہا، اجعلتنی واللہ عدلا، کیا کرتا ہے؟ مجھ کو اللہ کا برابر بناتا ہے. اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ بلکہ یوں کہہ ما شاء اللہ وحدہ. کریکشن، آپ نے اصلاح کی. تعریف کی اصلاح کرنا بڑا بھاری کام ہے. کوئی آدمی آپ کی تعریف ایسی کر دے کہ آپ واقعی ویسے نہ ہو، تب جانے تعریف ہی تو کر رہا ہے. ہاں عیب اگر کر دے آپ کا بیان، پھر وہاں انصاف اور عدل یاد آتا ہے، تعریف میں کبھی یاد نہیں آتا ہے. لیکن اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، جو اپنی اصل حیثیت جانتا ہے اور جس کی زندگی میں توحید اتنی سنگین چیز ہو کہ تھوڑا سا بھی لچک اور جھول اس میں نہیں چلتا ہے، جو واقعی اللہ کی معرفت کے اعلی مقام پر ہو اور عبدیت کے جذبات کے سوا کہیں اور اس کو تسکین نہ ملتی ہو، ایسا جو بندہ ہوتا ہے وہ تعریف میں اگر شرک والی بات دیکھتا ہے وہ اس کو وہیں روک دیتا ہے. یہ بھی نہیں کہ کل سمجھا ہوا ہے، سمجھ میں آئے گا تب سمجھائیں گے، ابھی زیادہ سمجھدار نہیں، دیکھیں گے بعد میں. نہیں، اجعلتنی واللہ عدلا، کیا مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے؟ بلکہ یوں کہ ما شاء اللہ وحدہ، اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اس کو کہتے ہیں دائی. سارے دنیا کے بت توڑنا، سارے دنیا کے بتوں سے بچانا ایک آسان کام ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اپنے بت کو توڑنا سب سے بڑا کام ہے. اپنے آپ کو اس مقام سے ہٹانا کہ لوگ وہ مقام اپنی تعریف میں لوگ غلو کر رہے ہیں اور وہاں منع کرنا، یہ اصل دعوت ہے، یہ اصل دائی ہے جو لوگوں کو اپنے سلسلے میں غلو سے منع کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تھے، آپ نے لوگوں کو اپنے معاملات میں منع کیا. تو اللہ نے فرمایا وداعیاً الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے. یہ بھی نہیں کہ اپنے دل سے کچھ بھی بیان کر دیں، نہیں، جو اللہ کی طرف سے آتا تھا آپ وہی لوگوں تک پہنچاتے تھے. آپ سے پوچھا گیا بتائیے زمینوں میں سب سے بہترین زمین کون سی؟ سب سے زمینیں ہیں مختلف، بازار، گھر اور مختلف جگہیں، مساجد اور جتنی ساری جگہیں، کون سی جگہ ہے جو سب سے بہترین اور افضل جگہ ہے؟ آپ نے کہا لا ادری حتی اسأل جبریل، نہیں معلوم. آپ نے کیا کہا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، حتی اسأل جبریل، ہاں میں جبریل سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں. جب تک جبریل سے نہ پوچھ لوں میرا جواب کیا ہے مجھے نہیں معلوم. پھر جبریل آئے اور بتایا کہ سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے مسجد ہے، اور بدترین جگہ اگر ہے تو بازار ہے. اس لیے کہ بازار غفلت کی جگہ ہے، جھوٹ اور دھوکے کی جگہ ہے، آخرت کی بجائے دنیا کی طرف پھیرنے والی جگہ ہے، ہوتا ایسا ہے. لہذا سب سے بہترین جگہ ہے مسجد. آپ نے جواب نہیں دیا وداعیاً الی اللہ باذنہ، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولنے والے ہیں، اپنی ذات کی بجائے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اپنی بندگی کی بجائے اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اپنی عبدیت کا اظہار کرنے والی. اس لیے التحیات بھی سکھایا تو کیا سکھا ہے؟ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، رسالت کو نمبر دو پہ ذکر کیا، نمبر ایک پر عبدیت. سکھانے والا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. رسالت بعد میں بیان کی، اس سے پہلے کیا سکھایا ایمان والوں کو؟ یاد رکھو بندہ. کہا کہ میری تعریف میں ایسا غلو مت کرنا جیسا نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، جیسے عیسائی تعریف میں حدیں پار کر گئے اور اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، مجھ کو ایسا مت کرنا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، یاد رکھو میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، میرے بارے میں تم تعریف کی بات اگر کرو بھی تو ایسے کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. میری بندگی کو بھولنا مت، لہذا میری تعریف بھی اگر تم کرو گے ان دو اوصاف کے پار پرے نہیں جانا چاہیے، بندگی اور رسالت. تمہاری تعریف اس کے اطراف ہی گھومنا چاہیے، اس سے پار نہیں جانا چاہیے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وداعیاً الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہو، وسراج منیرا، اور آپ سراج منیرا، سراج چراغ، لیکن چراغ بجھا ہوا بھی ہوتا ہے، آپ کیسا چراغ ہیں؟ اور روشن چراغ۔ چراغ کہاں کام آتا ہے؟ اندھیرے میں، لیکن اندھیرا ایک تو وہ ہوتا ہے جو ظاہری اندھیرا جیسے اب ہے رات کا اندھیرا، لیکن اس سے بدتر اور اس سے زیادہ نقصان والے اندھیرے کون سے ہیں؟ جہالت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، بدعات، خرافات، جاہلیت کا اندھیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اندھیروں میں رہبری کے لیے چراغ کی طرح ہیں، کہ ایک انسان کو اگر چراغ مل جائے وہ گڑھے میں نہیں گرتا ہے، اگر ایک انسان چراغ کی روشنی میں چلے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول کی سطح پر اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور اپنے عمل کی سطح پر، اپنے وجود کی سطح پر آپ ایسے ہیں جیسے ایک روشن چراغ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے لیے اسوہ بنائے گا، وہ ہمیشہ روشنی میں چلتا رہے گا، کبھی اندھیروں میں ٹھوکرے نہیں کھائے گا، کہ آپ کا وجود چراغ کی طرح ہے۔ آپ اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں اسوہ ہیں، آپ کی زندگی نورانی ہے، آپ کی زندگی نورانی ہے، آپ کا ہر عمل لوگوں کے لیے رہبری اور روشنی، چاہے وہ عمل گھر کا ہو، بازار کا ہو، میدان جنگ کا ہو، مسجد کا ہو، لوگوں کے درمیان ہو، یا اکیلے رات کے اندھیروں میں عبادت والا معاملہ ہو، آپ کی زندگی کا ہر پہلو نورانی ہے، جیسے کوئی روشن چراغ ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کو اپنے لیے مشعل، اپنے لیے رہنما بناتا ہے، اپنے لیے آپ کے اسوہ سے روشنی لیتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کیا تھے پانچ وصف اللہ نے بیان کیے؟ کیا ہیں؟ گواہ، گواہی دینے والے، لوگوں پر حق کو بیان کرنے والے، حق چھپانے والے، لوگوں کو رغبت دینے والے۔ لوگوں کا رغبت کون دیتا ہے؟ جو چاہتا ہے کہ آدمی خیر پائے۔ لوگوں کو خبردار کرنے والے وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ نقصان سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، جب آگ روشن ہوئی تو پتنگے وہاں پر جمع ہونے لگے اور پتنگے آگ میں کودنے لگے، اور وہ آدمی ہے کہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کو اس میں گرنے سے بچائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پوری طاقت لگا رہا ہے کہ وہ پتنگے، وہ پروانے آگ میں نہ جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ ان کو نقصان۔ میرا حال ہی ہے کہ میں پیٹ پکڑ پکڑ کے تم کو گھسیٹ رہا ہوں، پیچھے گھسیٹ رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں کودے چلے جا رہے ہو۔ میں گھسیٹ گھسیٹ کے تم کو کہہ رہا ہوں ہلم عن النار، ہلم عن النار، خبردار آگ سے بچو، آگ ہی، آگ سے بچو، اور تم ہو کہ دیوانوں کی طرح اس میں کودے چلے جا رہے ہیں، جیسے پروانے آگ میں کودتے ہیں تم بھی اس میں، تم کو نہیں معلوم آگ کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آگ، جہنم کی آگ، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے آڑ کیا ہے؟ شہوات، ان شہوتوں کی وجہ سے آدمی جاتا ہے اور کود جاتا ہے، ان شہوتوں کی وجہ سے آدمی اس آگ میں چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کی زیب و زینت، یہاں کی حرام لذتیں ایک انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آدمی جب اس میں واقع ہوتا ہے تو جہنم میں بھی واقع ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والے، اور ایک اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، اور اسی طرح سے اپنی عملی زندگی سے لوگوں کو رہبری دینے والے۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ آپ کی زندگی خود لوگوں کے لیے رہبری، ایک بڑا حصہ دین کا لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عمل کیسے کیا ہے۔ صرف آپ کے اقوال علم کا باب نہیں ہے، بلکہ آپ کا عمل حتیٰ کہ آپ کا سکوت اور اقرار بھی دین کے علم کا ایک باب ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں اس سے ایک دائی کے لیے رہبری ملتی ہے کہ وہ اپنے کردار کو اتنا قابل اعتماد بنائیں کہ وہ دین کا گواہ ہونے لائق بنے، وہ لوگوں کی ہدایت کا حریص ہو، انہیں ترغیب دینے والا بنے، وہ لوگوں کی گمراہی اور جہنم کا خواب اپنے دل میں محسوس کرتا ہو، ان کا دکھ اور درد محسوس کرتا ہو، ان کو بچانے کی کوشش کرے، وہ اپنی ذات کی طرف بلانے والا نہ ہو بلکہ اللہ کی عبادت کی طرف اللہ کا بندہ بنانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا ہو، وہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہو، تواضع اس کی زندگی میں ہو، عبودیت کے جذبات میں ہو جیتا ہو، اور اس کی عملی زندگی لوگوں کے لیے خود ایک نور ہو، اس کی عملی زندگی اس کے قول کی مخالفت نہ کرتی ہو بلکہ قول اور عمل دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہو، اس کو دائی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اوصاف کے اعتبار سے بہترین دائی تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے القاب میں سے ایک لقب آپ کو عنایت فرمایا، کیا ہے؟ وداعیاً الی اللہ بإذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، دائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر سب کو جمع کیا، سب جمع ہوئے، اور آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اگر میں کہوں تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا، بالکل ہم تسلیم کریں گے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیوں؟ ما جربنا علیک الا صدقا، آپ سے ہم کو جھوٹ کا تجربہ ہے ہی نہیں، آپ تو سچ ہی بولتے ہیں، تو آپ ساری باتیں سچ بولتے ہیں، یہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ اگر آپ یہ کہہ دو ہم مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے کہا کہ میں تم کو ایک بڑے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ آپ کا چچا ابو لہب پتھر اٹھایا، مارا اور کہا تبلک سائر اليوم، برا ہو تیرا، سارا دن تیرا خراب جائے، الہذا جمعتنا، اس چیز کے لیے جمع کیا تھا ہم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، تبلک، بربادی ہوتی رہی ہے۔ اللہ نے آیت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، بربادی نبی کے لیے نہیں ہے، یہ تو بربادی سے بچانے کے لیے آئے ہیں، بربادی تیرے لیے ہے کہ سچے کی خبر کو نہ مان کر اپنے آپ کو بربادی کے لیے، ہلاکت کے لیے تو نے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک رہے آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، مثال کے طور پر ایک صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ذوالمجاز کے بازار میں، لوگوں کی بھیڑ کے درمیان آپ چل رہے ہیں اور آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور آپ کے پیچھے ایک آدمی چل رہا ہے کہتا ہے یا ایھا الناس لا یغرنکم ھذا عن دینکم، لوگو خبردار یہ آدمی تمہارے دین کے معاملے میں تم کو شک میں مبتلا نہ کر دے، دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ چاہتا ہے تم کو لات اور عزا، تمہارے معبود لات اور عزا سے تم کو دور کر دے، اور آپ کے سر پر یحکی علیہ تراب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالتا ہے اور پیچھے پیچھے آپ کے چلتا ہے اور کہتا ہے لوگوں اس کی بات مت ماننا ہے، تم کو تمہارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کہتے جا رہے ہیں لوگ لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور صحابی کہتے ہیں وما يلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بد سلوکی کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، وہ سر پہ مٹی ڈال رہا ہے اور آپ اپنی بات کہتے جا رہے ہیں اور آپ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے، اس زبان سے کہہ رہا ہے اس کی بات مت مانو، ساتھ میں چل رہا ہے آپ اور سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، بد سلوکی کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے، پرووک کر رہا ہے، غصہ دلا رہا ہے، اشتعال دلا رہا ہے، لیکن آپ چپ چاپ اپنی بات کہتے جا رہے ہیں. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ داعی بڑا عقل مند ہوتا ہے. آپ کا اس کی طرف دھیان نہ دینا بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا، آپ بڑے مضبوط جسم والے اور بہت بڑے جگر والے انسان تھے، بہت بہادر تھے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب غار میں تھے ابو بکر صدیق کہنے لگے جھک کے تو ہم دکھائی دیں گے. کہا اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ ہو، اتنے اعتماد والے آپ تھے، لیکن آپ کیوں نہیں دھیان دے رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کے ساتھ اگر الجھوں گا میری دعوت رہ جائے گی، میں اپنی بات کہتا چلا جاؤں، ماننے والا مانے گا، نہیں ماننے والا نہیں مانے گا، اور یہ دیکھیں گی یہ تھکتا ہے یا میں تھکتا ہوں، یہ کتنا پیچھے چلے گا میرے. جب یہ دیکھے گا میں دھیان نہیں دے رہا ہوں چھوڑ دے گا، اور نہ بھی چھوڑے میرا کام نہ روکے. میں اگر اس کے ساتھ الجھ جاؤں تو پھر میری دعوت رک جائے گی، اب یہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہو جائے گا، بھیڑ جمع ہو کے دیکھے گی دو لوگ لڑ رہے ہیں، دعوت ختم. یہاں سے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ داعی بڑا عقل مند آدمی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت سکھانے کے لیے آئے تھے، یعلمہم الکتاب والحکمۃ، آپ بڑے حکمت والے تھے. آپ نے یہ تعلیم دی کہ داعی کو اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے، مخالفتیں آتی رہیں گی، اس کو اس کے مقصد سے ہٹانے کے لیے وہ ان میں الجھ کر رہ جائے اپنا کام چھوڑ جائے گا. اکثر داعی مخالفت میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ مقصد سے دور ہو جاتے ہیں، مقصد میں رکاوٹیں آتی ہیں، آدمی کو چاہیے اس کو پھلان کے آگے نکل جائے، یہاں سے نہیں تو راستہ دوسرا لے کے نکل جائے، لیکن اگر وہ انہی رکاوٹوں میں کھو جائیں مقصد رہ جاتا ہے. تو داعی کے لیے بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس کی نگاہ، اس کا ذہن، اس کی توجہ ہمیشہ اس کے مقصد پر مرکوز رہے، اس کا کام کیا اس کو یاد رہے، وہ باقی لوازمات میں ایسا نہ کھو جائے کہ اصل مقصد ہی اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ابو طالب کا جب آخری وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ساتھ میں ابو طالب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا ہے چچا ہیں، اپنا تعلق ہے. کہا ہے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا. فوراً بول پڑے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، کہا اے ابو طالب باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ باپ دادا کا دین پہلے سے چلتا آ رہا ہے، وہ چھوڑ کے بھتیجے کی بات مانو گے؟ چھوٹا ہے تو چچا بھتیجے کی بات مانے، باپ دادا کا دین چھوڑ کے مسلسل آپ یہی بات کہتے رہے، وہ لوگ بھی یہی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات ابو طالب نے کہی میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں اور اسی پر موت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو روکنا پڑا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی اور ایمان والوں کے لیے ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں جبکہ ظاہر ہو چکا ہو، ساتھ معلوم ہو چکا ہو کہ جہنم ہی ہے. اللہ نے روکا لیکن آپ دعا کرتے رہے. داعی لوگوں کی ہدایت کا حریص ہوتا ہے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرنے والا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو ہرانے کا شوق اس میں ہو، بلکہ وہ چاہتا کیا ہے لوگوں کو کسی طرح سے ہدایت مل جائے اور وہ آخر وقت تک کوشش کرتا ہے. ابو طالب کو دعوت نہیں دی ہوگی آپ نے، بہت دعوت دی، لیکن جب آخری وقت آیا، یہ وقت ہے کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ دنیا سے نہ جائیں، آخری وقت سمجھا دے اگر اب بھی مان لے تو مسئلہ حل ہے. داعی آخر تک کوشش کرتا ہے اور آپ نے کوشش کی اور اس کے بعد بھی آپ نے دعا کی، اللہ نے روک دیا کیونکہ اللہ نے بتلا دیا نہیں یہ شرک پر مرا ہے نہیں، تو آپ پھر اس کے بعد روکے. اسی طرح سے ایک نوجوان یہودی آپ کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہوا، آپ اس کے گھر گئے، چل کے گئے، باپ موجود ہے، اور کہا اسلام قبول کرو. لڑکے نے باپ کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باپ نے کہا کہ ابو القاسم جو کہہ رہے مانو، مان لو جو تم کو ابو القاسم کہہ رہے. اس بچے نے اسلام قبول کر لیا. آپ بڑی خوشی سے باہر نکلے اور حمد کی اللہ کی، تمام حمد اللہ کی لیے ہے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا. یہ دیکھا میرا کمال ہے، دیکھو میں نے کیسا ایک آدمی کو بچایا. آج ایک آدمی دینی خدمات کرتا ہے، اپنے تمغے جمع کرتا ہے، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میری وجہ سے اس کو ہدایت ملی، میری وجہ سے وہاں ایسا ہوا. دائی ایسا نہیں ہوتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. کہ جب اللہ کی طرف سے نصرت آ جائیں اور آپ فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربك واستغفر، آپ اللہ کی پاکی بیان کریں اور آپ اللہ کی حمد کریں اور اپنے لیے استغفار کریں. باقی اللہ کے لیے، بے عیب کام تو اللہ کا ہی ہوتا ہے، بے عیب ذات اللہ کی ہے، ہم تو عیب والے ہیں. دائی کا مزاج یہ ہونا چاہیے، حمد تعریف تو اللہ کے لیے. ہم کیا کریں گے، اچھا کام، اللہ نے مدد کی تب تو کام بنا، تب تو کام اچھا ہوا، نتیجہ نکلا. اللہ نہیں مدد کرتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کریڈٹ لینے کے بجائے اللہ کو دینا. آج ماحول دنیا بھر کا کیسا بنا ہوا ہے، یہ میں نے کیا، دوسرا لڑ رہا ہے میں نے کیا. اجر ضائع. آپ کو کہا گیا آپ اللہ کی حمد کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں اور آپ استغفار کریں کہ اللہ کوئی کوتاہی اگر مجھ سے رہ گئی تو اللہ تو معاف کر دے. دائی کام مکمل کر کے تقصیر کے جذبات میں جیتا ہے، اور اگر کام بنے تو حمد اللہ کی کرتا ہے. یہ مزاج دائی کا ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے میں یہ جذبات رکھتے تھے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ آپ اس کے بعد دعا پڑھتے تھے مجلسوں کے اختتام پر، کہ اس میں اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد، اپنے لیے استغفار مسلسل. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے آپ کو آخر وقت تک اس کا اہتمام کرتے دیکھا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، اور یہ کوئی ایسی، یہ عنوان ایسا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ مکہ کی دیکھیں، مدینہ کی دیکھیں، آپ کو ہر دن کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں دعوتی قربانیاں، دعوتی اوصاف، دعوتی محنت دکھائی دے گی. یہ کچھ باتیں بطور مثال میں نے ذکر کی. سیرت کی کتابیں اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ ہر ورق پر، ہر صفحے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو موتی اور اس میں سے ہم کو خوشبو نصیب ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے کچھ حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے دین کی دعوت کا حق ادا کر سکیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.